بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة النساء مختصر تفسير کا درس جاری ہے، وہ جہاں پر اس درس کا آغاز کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. بعض آیات میں اللہ تعالیٰ حکم کا خاص ذکر فرماتے ہیں، اور بعض آیات میں بغیر حکم کے فعل امر ہوتے ہیں. وأقيموا الصلاة میں امر کا لفظ نہیں ہے، لیکن فعل امر سے ہی اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ امر کے صیغہ کا جو لفظ ہے اسے بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ اس آیت میں ان اللہ یأمرکم. اب جب امر کی بات آتی ہے، اب جو اس امر کے لفظ کے بعد جو بھی جملہ آئے گا وہ فرض ہے. ان اللہ یأمرکم کس چیز کا اللہ حکم دیتا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الى اہلها، کہ امانت جو ہے امانت والوں کو واپس دے دو. امانت اور امانت داری ایسی خوبصورت خصلت ہے جو اہل ایمان سے متصف جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس پیاری خصلت سے چار چاند لگ جاتے ہیں. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی خوبصورت صفات اہل ایمان کے لیے موجود ہیں وہ ان صفات سے متصف اسے ہونا چاہیے، اور ان میں سے ایک صفت ہے امانت داری کی. اور امانت سے مراد کوئی شخص اگر آپ کے پاس کوئی ودیعہ کوئی امانت رکھتا ہے، اور ہر زمانے جاہلیت میں بھی لوگ جب سفر پہ جاتے تو جو امانت دار ہوتے ان میں اپنی امانت چھوڑ کے جاتے، مال ہے پہ کوئی گھر میں چوری کا خدشہ ہوتا ہے اور بینکنگ سسٹم تو تھا نہیں، تو کچھ لوگ امانت دار معروف تھے معاشرے میں کہ آپ یہ ہمارا مال رکھ لیں، میں واپس آ کے سفر صاحب سے واپس لے لوں گا. تو مال کی حفاظت کے لیے امانت رکھی جاتی ہے، مال کو محفوظ کرنے کے لیے. اور اس لیے دور جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معروف تھے دو پیاری خصلتوں سے. کون سی دو پیارے صفات؟ الصدق والامانہ، الصادق الامین، کہ سچے بھی تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، امانت دار بھی تھے، کبھی خیانت نہیں کی امانت میں. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں ان اللہ یأمرکم انتم ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، اللہ حکم دیتے ہیں کہ تمہارا ایمان کا یہ تقاضا ہے. دیکھیں لفظ ایمان کا یہاں پہ موجود نہیں ہے، فعل امر بھی نہیں ہے، لیکن یأمرکم اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. اور اس میں یأمر کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے. فعل مضارع بھی صیغہ امر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جب اس میں امر کا لفظ موجود ہو. عام طور پہ فعل امر جو ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات فعل مضارع بھی امر کے لیے یہ صیغہ استعمال ہو، جیسے کہ اس آیت میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، امانت والوں کو جن لوگوں کو آپ کے پاس امانت رکھی ان کو امانت واپس کر لو. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور اگر لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرو تو عدل انصاف پر فیصلہ کرو، عدل انصاف قائم کرو، خصوصی طور پر فیصلے میں. وہ فیصلہ صرف قاضی نہیں کرتا، قاضی تو باب اولا اس کا کام فیصلہ کرنا ہے، ان میں باب اولا قاضی، اس میں تمام قاضی شامل ہے. اگر قاضی اس پہ کوئی ہیر پھیر سے کام لیتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، تو حدیث میں کیا ہے؟ قضاۃ تین قسم کے ہیں، دو جہنم میں ہیں اور ایک جنت میں ہے، سخت وعید ہے. لیکن یہ جو فعل امر ہے، جو حکم ہے یہاں پہ کہ امانت کہ اگر فیصلہ کرنا ہے، اس کا بھی حکم دے رہا ہے کہ فیصلہ کرنا تو عدل انصاف کی پر فیصلہ کرو. یہ عام بندے میں فیصلہ کر سکتا ہے، اب گھر میں فیصلہ کرتے ہیں، بیوی بچوں میں فیصلہ کرتے ہیں، دو صحباب میں جو بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں تو دونوں فریقیں کو سن کے فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ایک فریق کو سن کر اور اس کی بات کو جو ہے نا اچھا سمجھ کر آپ فیصلہ کریں. تو عدل انصاف کا تقاضا ہے جب بھی آپ فیصلہ کریں، اگر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، ورنہ فیصلہ نہ کریں. اگر فیصلہ کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں عدل انصاف ہے، کیونکہ عدل انصاف میں پھر ظلم ہے، اور ظلم اللہ تعالیٰ ظلم کو حرام کر دیا ہے کبیرہ گناہوں میں سے، تو ظلم سے بچنا ہے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے. یعنی نعم ما یعظکم بہ، نعم نعمت بہت اچھی اور بھلے قسم کی چیز کو نعمہ کہتے ہیں. یعظکم خاص کسی کا موعظ و نصیحت ہوتی ہے, یعظکم بھی یعنی جو بھی جس چیز میں خیر ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی طرف بلاتا ہے, اور جس میں شر اللہ تعالیٰ اسے تمہیں منع کر دیتا ہے. یہ نصیحت ہے. تو جب امانت دارے کی بات آئے, جب فیصلے کی بات آئی, تو پھر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جو امانت ہے امانت والا کو واپس کرو, اور جو فیصلہ کرنا ہو عدل انصاف کی بنیاد پہ کرو. اور اس کے علاوہ شریعت کے تمام پہلو دیکھ لیں آپ, ان سارے پہلوؤں میں آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو ہے وہ بھلائی کی اور خیر خواہی کی نصیحت ہی کی ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا, بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. جو تم کہتے ہو وہ خوب سنتا ہے, جو تم کرتے ہو وہ خوب دیکھتا ہے. اگر فیصلے میں غلطی ہوئی یا فیصلہ جان بوجھ کے غلط کیا, امانت داری میں امانت میں خیانت کی ہے, اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے خوب دیکھتا ہے. اچھا, سمیع اور بصیر سے مبالغہ ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں آپ دیکھیں ہمیشہ صیغہ مبالغہ سے کام ہوتا ہے. یعنی صرف سنتا نہیں خوب سنتا ہے, صرف دیکھتا نہیں خوب دیکھتا ہے, صرف جانتا نہیں خوب جانتا ہے. خوب کا لفظ کہاں سے آیا؟ ہم جب صیغہ مبالغہ بات کرتے ہیں اردو میں خوب کا لفظ استعمال کیا, یہ بہت زیادہ. دیکھیں نا, علم ہے عالم ہے علیم ہے, سمع ہے سامع ہے سمیع ہے, ایسا ہے نا. تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ جب آپ کوئی کام ایک مرتبہ کرتے ہیں تو فعل اس میں فعل ہو جاتا ہے, آپ اس کام کے فاعل ہیں. علم ہے عالم, عالم ہے, اس نے علم کی صفت کو حاصل کیا علم کر کے, تو عالم ہے. جو بہت زیادہ علم والا ہو وہ علیم ہو جاتا ہے, اس سے درجہ بلند ہے. سمع سنتا ہے, جو کسی ایک مرتبہ سن لیا سننے کے قابل وہ سمع ہے. جو بار بار سنتا ہے, سب کے سنتا ہے, ہر آن میں سنتا ہے, ہر زبان کو سنتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ سمیع ہے. اب سامع اور سمیع برابر ہیں, عالم علیم برابر ہیں, سبحان اللہ. اس لیے حاکم اور حکیم کیا ہے؟ حاکم کیا ہے؟ یہ ایک مرتبہ سنے حکمت والا حاکم ہے. جو بہت زیادہ سے مبالغہ کی طرف چلا جاتا ہے پھر وہ حکیم ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر دیکھیں, یہ لفظ جو ہے السمیع العلیم البصیر, سمیع اور بصیر ہمیشہ سے مبالغہ سے ہوتا ہے, اور اس میں تأکید ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے. جو انکار کرتے ہیں, عجب بات ہے, عربی زبان جو ہے اس کے بھی مخالف جاتے ہیں. ایک تو کتاب سنت کے خلاف جاتے ہیں جو اللہ کے اسماء و صفات کے انکاری ہیں, ایک تو کتاب اور سنت کے خلاف جاتے ہیں, دوسرا عربی لغت کے خلاف بھی جاتے ہیں. جب اللہ نے یعنی سمیع میں تأکید ہے, تأکید کے ساتھ صیغہ مبالغہ کا لفظ بیان کیا, تب کیوں انکار ہے؟ سبحان اللہ. انہوں نے سمجھ بات کیا عقیدہ, جیسے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر وہ نام, ہر وہ صفت جو قرآن اس حدیث میں ثابت ہے, ان تمام پر ہمارا ایمان ہے, بغیر انکار کرنے کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے, اور بغیر تشبیہ اور مثلیت بیان کرنے کے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. تو ایمان کا یہ تقاضا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے اے مومنو, آپ کے ایمان سے یہ مطالبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تم سے کچھ چاہتا ہے. یا ایھا الذین, ندا ہے اہل ایمان کے لیے. اور سب سے جو خوبصورت صفت ہے اس انسان کی, کون سی صفت ہے؟ صفت الایمان. اسے اللہ تعالیٰ اکثر جگہوں پہ جب مخاطب ہوتا ہے مسلمانوں کو تو اسلام کا لفظ نہیں ہے, ایمان کا لفظ ہے, کیونکہ ایمان کا درجہ بلند ہے اسلام سے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تم ایمان والے ہو, ایمان کے دعوے دار نہیں ہو, سچے مومن ہو نا, تو پھر تمہیں کرنا پڑے گا جو تمہیں بات کی جا رہی ہے. خبر تصدیق کرنی پڑے گی, اگر حکم تعبیر کرنی پڑے گی, اگر کسی زمانہ کیا ہے تو اسے تمہیں چھوڑنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا, اب تین چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی, یا خبر ہوگی, یا امر, یا نہیں. آئے دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کیا ہے؟ فعل امر ہے, اطاعت کرو, فرما بردار کو اللہ تعالیٰ کی, جو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیا ہے اس کی فرمانبرداری کرنی ہے, اطاعت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے. واطیع الرسول, اور رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے, کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ کا ہے, پیغام اللہ تعالیٰ سے لے کے آئے, وحی نازل ہوئی ہے, اللہ نے حکم دیا ہے میرے نبی کی اتباع کرنی ہے. تو اطاعت الرسول ہے واطیع الرسول، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے، جو بھی حکم دیا ہے، جو بھی خبر دی ہے، جس چیز سے منع فرمایا ہے، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے جو رسول اللہ نے حکم دیا کوئی فرق نہیں ہے، سب وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے اپنی خواہش میں سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بات بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو دین کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، جو بھی احکام ہیں، جو بھی الفاظ ہیں، جو بھی جملے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تمام دین ہے. ٹھیک ہے نا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے اولی امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. اور اولی امر میں حکمران جو ہے اور جو علماء ہیں، یہ ولی امر ہوتے ہیں عمومی طور پہ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کیونکہ اطاعت کرنی ہے، اور یہ رسول جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے، عام بات نہیں ہے. طاعت ولی الامر فی غیر معصیت اللہ، حکمران وقت کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی معصیت کے علاوہ فرض ہے. اور کتنا بڑا فرض ہے کہ رسول جماعت کے نزدیک عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. اب کوئی بھی عقیدے کتاب اٹھا لیں، آپ امام ابو حنیفہ کی دیکھ لیں عقیدہ، امام احمد بن حنبل کا عقیدہ دیکھ لیں، امام بخاری کا عقیدہ دیکھ لیں، اور امام بربہاری کا عقیدہ دیکھ لیں، شیخ حسین بن تیمیہ کا عقیدہ دیکھ لیں، ان کے بعد میں دیکھ لیں عقیدہ صرف اصحاب الحدیث امام بحمان الصبری جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں دیکھیں، ان تمام کتابوں میں امام بربہاری کی، اجوری کی شریعہ جو ہے، لالاکائی کی جو ہے شرح قاعدۃ اصول الجماعہ، مختلف نام مختلف کتابیں ہیں، ان تمام میں آپ کو خصوصی طور پر یہ موضوع نظر آئے گا کہ قرآن وقت فرما سمع وطاع لولاۃ الامر، سمع وطاع لولاۃ الامر. وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، نصوص موجود ہے قرآن اور سنت میں، دلائل موجود ہیں. نمبر دو، سلف نے ان کا خاص اہتمام کیا ہے، خصوصی طور پر جب خوارج نے خروج کیا ہے حکمرانوں کے خلاف. جو پہلے خوارج تھے انہوں نے سیدنا علی کے خلاف خروج کیا، جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں انہوں نے حکمران وقت مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج کیا. ان دلائل میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. آیات، یہ آیات ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 59-59، اور اس میں واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالی ایمان کو یہ حکم دیا ہے. اگر واقعی تم سچے مومن ہو تو اللہ تعالی فرما برداری کرو، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارے اولی امر ہیں ان کی بھی فرما برداری کرو. اور احادیث میں مزید تاکید اور مزید اس کی وضاحت آئی ہے، متفق علیہ احادیث میں دیکھ لیں آپ، صحیح بخاری مسلم کی احادیث میں کافی ہے، آپ کسی اور کتاب میں نہ جائیں، واللہ یہی دو کتابیں کافی ہیں جو حدیث کے علم میں سب سے عمدہ، سب سے بلند درجہ رکھتی ہیں صحت میں. متفق علیہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم، ان میں دیکھ لیں آپ کہ انہوں نے کس طریقے سے ان حدیث کو جمع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پر عمر سے. دیکھ ذرا تنوع دیکھیں حدیث کا، اور اس میں الفاظ دیکھیں، اور اس میں حکم دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی صحابہ کو، تو اصل پیغام کیا تھا؟ ذرا غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ آج کے لوگ جو یہ سوچ فکر رکھتے ہیں خوارج کی یا خروج کی، وہ کہاں پہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرما برداری کرو حکمران کی، کب تک کر رہے ہیں؟ حتی تلقون، جب تک کہ میرے حوض غوثہ پہ ملاقات ہوتی ہے. یہاں پر کیا حکم دیا ہے؟ سمع و طاعہ، فرما برداری ہے. کب تک ہے؟ مرتے دم تک ہے، جب تک زندہ ہو، ایکسپشن نہیں ہے، مرتے دم تک ہے. صحیح بخاری میں، صحیح بخاری دوسری حدیث میں آیا ہے، سمع و طاعہ کرو حکمران کی، اگرچہ حبشی ہو اور اس کا سر جو ہے کشمش کی طرح ہو، زبیبہ، یعنی اگر بد شکلہ ہے، بد صورت ہے، چھوٹا سر ہے، اس کی شکل آپ کو اچھی نہیں لگتی، سب ایک طرف ہے. اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، آپ اس طرح حکم دے رہے ہیں کہ فرم بردار اسے کریں، کیونکہ وہ تمہارا اس وقت حکمران ہے. تو شکر صورت نہیں تھی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اچھا، اس سے بڑھ کر دیکھیں، البر والفاجر، اچھا ہو یا برا ہو، کتنی برا ہو، اگرچہ اس کا دل شیطانوں کا ہو، انسان کے جسم میں سے، مسلم کی حدیث میں آیا ہے، سیدنا حذیفہ ایک معروف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمع اور طاعہ کرنا ہے. یا ایسے حکمران آئیں گے، ایسے حکمران آئیں گے جن کے جسم انسان کے ہوں گے اور دل شیاطین کے ہوں گے. اب اس سے بدتر کون ہوگا؟ ایسے حکمران آئے گا ان قریب تمہارے اوپر جو مسلط ہوں گے، حکمران ہوں گے جن کے جسم انسان کے ہوں گے، دل شیطانوں کے ہوں گے. تو سید فرماتے ہیں، اب عرض کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ فاسمع واطع، وان ضرب ظهرك واخذ مالك، تو سمع اور طاعت کرے، گر تمہیں کمر پہ کوڑے برسائے جائے یا تمہارا مان بھی چھین لیا جائے، فاسمع واطع، سمع اور طاعت کرنی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب ایسے قرآن آئیں گے ان کے تم معاملات دیکھے تم انکار کرو گے کہ تمہارا حق تمہیں چھینکے کسی اور کو دیں گے اور کچھ اور بھی کریں جس کا تم انکار کرو گے. عمرن تم کیوں نہ ٹھیک ہے نا. صاحب عرض کرتے ہیں آپ ہمیں کیا حکم دیتے اگر ہمیں سے وہ وقت پا لیں تو کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اللہ کا حق ہے جو ان کا حق ان کو دے دو اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو. کمال ہے. جو ان کا حق ہے سمع اور طاعہ کے فہم بردار کا ان کو دے دو. اگر وہ کوڑے برساتے ہیں اگر وہ ظلم کرتے وہ جانوں کا رب جانے وہ اثار کریں گے یعنی تمہارا حق کسی اور کو دیں گے تمہیں تمہارے حقوق سے محروم کریں گے وہ تمہارا حق کسی اور اپنے چاہنے والوں کو دیں گے. محروم ہوئی کہ نہ ہوئی ظلم ہوا کہ نہ ہوا اب یہ شخص مظلوم ہے کیا کرے اپنا حق کس سے مانگے حکمران سے مانگے وہ تو دیتا نہیں ہے چھینے حکمران سے خروج کر راستہ اختیار کرے کیا کرے صبر کرے فاصبر حتى تلقوا الحق. وجہ کیا ہے صبر کرو. اچھا صبر کب تک کرنا ہے مرتے دم تک کرنا ہے. اپنا حق کس سے مانگے ہم کس کی طرف جائے کون سے دروازے کو دستک دیں پر حق اللہ تعالیٰ سے مانگے. سبحان اللہ. متفق علیہ حدیث اور اسے کئی احادیث ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ پیغام چھوڑ کے گئے اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو یہ پیغام چھوڑ کے گئے. آج بھی صحیح حدیث موجود ہے کتابوں میں ٹھیک ہے نا. اس لیے دیکھیں صحابہ نے سلف کیوں سلف کی بات کرتے ہیں صحابہ کی بات کیوں کرتے ہیں. خوارج کس دور میں نکلے سید علی کے زمانے میں صحابہ موجود تھے کہ نہیں موجود. موجود تھے. خوارج کے ساتھ ایک صحابی کو دکھا دے کون تھا ان کے ساتھ. ایک سے غلطی ایک صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے نا. ایک صحابی دکھا دیں جنہوں نے جو خوارج صف میں کھڑے تھے سید علی یا باقی صحابہ کے خلاف اللہ کی قسم ایک صحابی موجود نہیں تھا. جو موجود تھے کون تھے. سنن دارمی میں روایت ہے سبحان اللہ کہ سید عبداللہ مسعود کا معروف قصہ ہے مسجد کوفہ میں جب اہل بدعت جمع تھے بدعتی اللہ کا ذکر جو ہے وہ کر رہے تھے اجتماعی طور پر اور اس میں سید موسیٰ اشعری جو ہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں میں نے کچھ عجب دیکھے مسجد میں تو آپ آئیں دیکھیں کیا کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ مسعود جا کے دیکھتے ہیں اور لوگ جمع ہیں اور اجتماعی ذکر میں مصروف ہیں. اجتماعی ذکر مصروف نہیں ہے بدعت ہے. تو منع فرمائے جبکہ ذکر اللہ کا کر رہے تھے. یعنی ایک شخص کہتا ہے کہو لا الہ الا اللہ تو سب مل کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو سبحان اللہ تسبیح سب مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نے فرمایا کہ آپ سب برتن ٹوٹے نہیں ہیں کپڑے بہت سے دن ہوئے صحابہ بھی زندہ ہیں تو یا تم خیر پہ ہو جو یہ راستہ اختیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر پہ تھے جو جنہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا صحابہ نے. تو راستہ اختیار نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے راستہ اختیار کیا اور عہد قریب ہے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے اور برتن ٹوٹے نہیں ہیں یعنی بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا اب قریب کی زمانہ ہے صحابہ زندہ ہیں. اور تم نے اس مجلس میں ایک صحابی نہیں تھا سبحان اللہ. اور پھر راوی جو حدیث کے راوی پھر سیدنا عبداللہ مسعود ان کو اس مسجد سے نکال دیا. راوی کہتے کہ جب علی کے خلاف جنگ نہاوند میں تو پہلی صف میں سن علی کے خلاف پہلی صف میں ہی لوگ کھڑے ہوئے تھے جو اس مسجد سے نکالا گیا تھا. وہ معروف لوگ تھے یعنی توبہ نہیں کی صحابی کی قول کو نہیں مانا اپنی منمانی کی خواہش رفت کی پیروی کی. اور جب بدعت میں مزید ڈوبتے گئے یہاں تک بدعت میں ڈوب گئے کہ جب جنگ کا وقت آیا تو کس کے خلاف جنگ کی بدعت اہل کفر کے خلاف جنگ کی. کس کے خلاف جنگ کی صحابہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھائی. یہاں تک پہنچے کہ تم مانو کہ تم نے کفر کیا ہے اور پھر توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے پھر تمہاری فرما برداری کریں گے. کہاں تک چلے گئے سیدنا علی نے کفر کیا نعوذ باللہ. یہ کہاں کی اقلیت اور کہاں کے دین اور کہاں کا ایمان ہے. اس لیے دیکھیں صحابہ نے کیسے نصوص کو سمجھایا حدیث کو صحابہ نے کیسے سمجھایا کہ فرما برداری کرنی ہے مرتے دم تک کرنی ہے شکل و صورت کو نہیں دیکھنا ہے اس کے ظلم کو نہیں دیکھنا ہے اس کے کردار کو نہیں دیکھنا ہے اس کی اثار کو نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کا حق چنگا کسی اور کو دیتا ہے اس سے تم نے مانگنے اس سے جھگڑنا نہیں ہے مانگو گے تو نہیں دے گا پھر جھگڑا ہوگا نا. یہ تمام راستے بند کر دیے ہیں ایک راستہ چھوڑا ہے. کون سا راستہ ہے السمع والطاعۃ. سمع والطاعۃ کب کیسے کرنا ہے خون تو کھولتا ہے نا ظلم کو دے گا خون کھولتا کہ نہیں کھولتا تو اس کو کیسے درست کرنا ہے صبر سے کرنا ہے. فاصبروا فاصبروا حتى تلقون الحوض. کب تک صبر کر یا رسول اللہ جب تک موت نہیں ہوتی مرتے دم تک صبر کرنا ہے. یہ عقیدہ رسول اللہ جماعت کا عقیدہ ہے. بعض ایسی تنظیمیں نکلی ہیں ایسے گروہ نکلے ہیں اپنے ایک ٹولہ بنایا ہے ایک امیر کو مقرر کر دیا ہے حکمران جو ہے وہ اللہ کے نازک کرتا ہے فیض کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں حکمران کافر ہوں گے کافر سے ان کی دوستی ہے کافر کا دوست جو ہے نا وہ بھی کافر ہوتا ہے. اتنی غلط فہمی اور شبہات کا شکار ہوئے آہستہ آہستہ سنت کو چھوڑ کے بدعت کی طرف چلے گئے اور ڈوب گئے بدعت میں اور پھر مسلمانوں کی تکفیر بھی کی ہے. آج دیکھیں جتنی کچھ تنظیمیں نکلی ہیں مسلمانوں کو پہلے کفر فتویٰ لگاتے ہیں یہاں تک پہنچا معاملہ کہ اللہ کی مساجد محفوظ نہیں تھی. کچھ عرصہ پہلے دیکھ کے مساجد بم بلاسٹ ہوتے تھے، خودکشی حملہ مسجد میں، خودکشی ویسے حرام ہے، اللہ کے گھر مسلمانوں کا قتل عام کے لیے. جب پوچھا کہتے یہ مسلمان تھے ہی نہیں، یہ پولیس والے فوج والے کہتے مسلمان ہی، تمہیں کس نے کہا مسلمان نہیں ہے؟ اللہ گھر میں نماز پڑھنے کافر آتے ہیں، یہودی نصارہ، اللہ گھر میں مسجد میں کون نماز پڑھنے آتے ہیں؟ یہودی آتے ہیں، ہندو کون آتے ہیں؟ مسلمان ہی آتے ہیں نا. اللہ گھر میں کھڑے ہو کر تم نے پہلے یہ فیصلہ کیا یہ کافر ہے، پھر جا کے بم سے اڑا دیا ہے. ان تنظیموں کو فنڈنگ ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ملتا ہے، پھر لوگ یہ لوگوں کی جو ہے نا برین واش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جوانوں کے خصوصی طور پہ تمہیں جنت ہے، 70 عمریں تمہارا انتظار کر رہی ہے، بس تم نے سینے سے بم کو باندھنا ہے، جا کے مسجد میں بلاسٹ کر دینا. اس بچے کو نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں بم بلاسٹ کر رہا ہوں. اگر کنیست بولے تب بھی جائز نہیں ہے، مندر میں جا کے بم بلاسٹ کرنا جائز نہیں ہے. کس نے تمہیں کہا کہ کسی کی جان لینا تمہارے ہاتھ ہی ہے، تمہارے جائز ہے؟ اگر ہندو شرک کرتا ہے تمہارے نزدیک، یا کوئی کرسچن شرک کرتا ہے، تمہیں کس نے اجازت دیتا کہ اس کے جا کے گرجا گھر کو جا کے دھماکے سے اڑا دو؟ تمہارا کام ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. آپ تو ہم تو بات کریں مساجد کے اندر کی، تو کیوں مساجد میں بم بلاسٹ ہوئے؟ کیونکہ عقیدہ کیا ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہے. کس نے کہا ہے؟ ہمارے فلان مفتی نے کہا ہے. مفتی نے کیا اس کی حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمع و طاعہ کر رہا ہے، کہتے ہیں مسلمان کے کافروں کے لیے نہیں ہے. اچھا کفر کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کافروں کے ساتھ دشمنی، کافروں کے ساتھ ان کا تعلقات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے ساتھ تعلقات تھے کہ نہیں؟ مشرکین کے صلح حدیبیہ ہوا کہ نہیں؟ صلح ہوئی تھی مشرکین کے ساتھ کہ نہیں؟ تجارت کرتے تھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال گروی میں تھی کہ نہیں؟ ایک یہودی کے تو تعلق تھا کہ نہیں تھا؟ تجارتی تعلق قائم تھے، دنیاوی تعلق قائم تھے. تو یہ کس نے کہا کافروں کے ساتھ اگر آپ تعلق قائم کرتے دوسرے رکھتے تو ہر صورت میں کفر ہے؟ کس نے کہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. یہ جو مختلف تنظیمیں آئی ہیں یہ صرف فتنہ شر و فساد کے بغیر کچھ نہیں چھوڑو امت کے لیے. تو طالب علم کو اور عام مسلمان کو سمجھنا چاہیے. بعض لوگوں نے تشکیک سے کام لیا، یار چھوڑو متفق علیہ احادیث، یہ لوگوں نے خود گھڑی ہیں، لوگوں نے گھڑی ہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب صحیح بخاری کی اگر یہ احادیث من گھڑت ہیں تو ساری صحیح بخاری ختم ہے. پھر سنت کی کہاں کے اہل سنت ہے؟ یہ تو رافضہ بھی نہیں کہتا، دشمن ہے ہمارے، وہ نہیں کہ صاحب بخاری کہہ دیتا غلط، وہ کہتے اس میں غلط بھی ہے صحیح بھی، ہم نہیں مانتے. تو اگر تشکیق سے کام، شبہات سے کام لے تو تمہارا دین کیا بچے گا؟ مجھے بتا پھر قیم و صلاح کہاں سے ہوگا؟ صحیح بخاری میں یہ سارے حدیث اگر آپ کے نزدیک بن گھڑت ہے تو پھر کون اس پہ اعتبار کرے گا؟ کون نماز کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، طلاق کے احکام اور اس میں شادی بیاہ کے احکام یا تجارت کے احکام، دیگر احکام جو ہے ان کتابوں میں، پھر کون بھروسہ کرے گا، کون عمل کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. جو تمہارے بس اپنی حیثیت دیکھے، تمہارے قد و قامت کیا ہے علم میں، اس کو دیکھے، تمہاری حیثیت کیا ہے صحابہ کرام کے سامنے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ایک صحابی کیوں نہیں تھا خوارج کی صف میں؟ بعد میں دیکھ لیں آپ، خوارج ہمیشہ رسوا ہوئے ہیں اور صحابہ الحمدللہ ہمیشہ عزت میں اور شرف میں زندگی گزاری ہے. اور ان کے ہر متبعین، صحابہ کے متبعین، سلف متبعین ہیں، انہوں نے کبھی خوارج کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اس راستے کی ہمیشہ مذمت بھی کی ہے اور اس کے بیان بھی کیا ہے اور اس کے خلاف اس کا رد بھی کیا دلائل کی روشنی میں. وہ ہے طریقہ رسول جماعت کا ہے. الغرض تو حکمران وقت فم برداری عقیدہ کے اصول میں سے ایک اصول ہے، اور یہ اہل سنت اور جماعت اس کے خصوصی طور پر اس پہ توجہ بھی دی ہے اپنے کتابوں میں، اس کی وضاحت بھی کی ہے اور دلائل کی روشنی میں یہ تمام مسائل بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے کہا ہے، جو ہم نے سنا ہے، اس پہ اس کو صحیح سمجھنے کی عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اہل فتنہ اور شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر کوئی نہیں مانتا آپ کی بات جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں، یا کوئی اور بات نہیں مانتا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اور اگر تم کا کوئی تنازع ہو جائے کسی چیز میں، تنازع ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا نا، اب تمام رسول سے نہیں مانتے، اختلاف ہو گیا نا، اچھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب اس کا حل ہے کہ نہیں ہے، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں، فی شَيْءٍ مطلق ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو واپس لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کی طرف قرآن مجید ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا کس مسئلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے تو بات ختم ہو جاتی تھی، مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سنت کی طرف رجوع کرنا ہے، معاملات سنت کی طرف واپس لوٹاؤ. اختلاف ہوتا ہے، مسلمان اختلاف ہو جاتا ہے، گھر میں کے اندر باپ بیٹے کا ہوتا ہے، میاں بیوی کا ہوتا ہے، نہیں ہوتا، اختلاف ہو جاتا ہے. شریعت کے معاملے اختلاف ہوئے تو کہاں پر ہم نے، ہمارے پاس کیا تراز ہوئے، اسی اختلاف کو کہاں پر لوٹا کے ہم ختم کریں گے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور منہج سلف بھی ہمارے پاس ہے الحمدللہ. تو ہم توڑتے ہیں، فردوہ الی اللہ والرسول، واپس لوٹایا ہے، اور دیکھا کہ دلائل تو موجود ہے اس میں، متفق علیہ حدیث میں، ولاية أمر كي جسل عرطاء أهل فردوه إلى الله ورسوله. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أقل تم إمار ركتو الله تعالى پر ويوم آخرت پر تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں ہر وہ بات مان لینی چاہیے جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے، اور اس نزاع کو، اس اختلاف کو، جھگڑے کو ختم کرنا ہے. ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کا بہت اچھا ہے. اس اختلاف کو ختم کرنا بہتر ہے اس دنیا میں، آخرت میں انجام کے لیے بھی بہتر ہے. اگر اس اختلاف پر قرار رکھا ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، تفرقہ ہے، اور جو کافر دشمن ہے نا اس کے لیے بہت اچھی خبر اور اچھی چیز ہے کہ مسلمان آپس میں جھگڑتے ہیں. جب مسلمانوں کو یہ پاس یہ ترازو موجود ہے، تفرقہ کیوں ہے؟ ہمارے پاس صرف قرآن و سنت موجود ہے، اور پھر ایک قید بھی ہے کہ سبھی المؤمنوں کو اپنے اگر اس شر سے بچنا ہے، اگر آپ نے اس تفرقے سے بچنا ہے، قرآن سنت کی بات تو ہر گروہ کرتا ہے، پھر تفرقہ ہے کیونکہ سمجھا غلط ہے. تو سمجھنا کیسے ہے؟ ترازو ختم کرنے کے لیے دوسری آیات اور دیگر احادیث میں اس کا حل موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النساء میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو مشاقت سے کام لیتا ہے، شقاق کہتے ہیں شدید اختلاف سے جس سے دوری ہو جائے، شدید اختلاف مشاقت ہے. کس سے مشاقت ہو رہی ہے؟ الرسول علیہ الصلوۃ والسلام. ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ واپس لوٹا دیں رسول کی طرف، وہاں پر شقاق ہو گیا رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، دوری اختیار کر لی. ارے مسلمان پھر مشقت کرتے کیسے ممکن ہے؟ سبحان اللہ، مشقت ہو گئی ہے. من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کچھ ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، اسے پتہ چلا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. یعنی کہ اس کو پتہ نہیں ہے، جاہل نہیں، پتہ چل گیا. من بعد ما تبین له الهدى، پھر مشقت کیوں ہوئی ہے؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین، اس نے اتباع کی ہے، پیروی کی اس راستے کی جو مومنین کا راستہ نہیں ہے، صحابہ سلف کا راستہ نہیں، کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے. مشقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، وہی ہو کے رہتی ہے، ایک ہی نجات کا راستہ ہے. اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشقت نہیں چاہتے، اختلاف نہیں چاہتے، دوری نہیں چاہتے، شقاق نہیں چاہتے، تفرقہ نہیں چاہتے، تو ایک ہی راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو انہوں نے فرمایا ہے صحیح سمجھو. کس نے صحیح سمجھا ہے؟ مؤمنین نے، صحابہ نے صحیح سمجھا ہے. وہی راستہ اپناؤ، اپنے عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، آداب میں، سلوک میں، اخلاق میں، تمام چیزوں میں. میں دیکھتا ہوں کیسے امت میں تفرقہ آتا ہے، سبحان اللہ. اور حدیث میں کیا آیا ہے؟ میری امت 73 فرق میں بٹ جائے گی، یہودوں کے 71 فرقے، نصارہ کے 72 فرق، میری امت 73 فرق میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. کون سا فرقہ ہے؟ صاحب عرض کیا یا رسول اللہ، ایک حدیث الجماعہ، دوسرے حدیث علماء علیہ و اصحابی، جس پر میں، میرے صحابہ ہیں، جس پر میں، کیا مراد ہے؟ وحی، فردوہ اللہ و رسول، وحی ہے نا، جس پر میں وحی ہے. وہ اصحابی کی قید کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ قرآن اور سنت کو صحابہ سے بہتر کسی نے سمجھا نہیں ہے. وہ اصحابی کی اس لیے قید ہے کہ ہم نے بھی اگر ان 73 فرقوں سے بچنا ہے، 72 فرقے جو جہنم میں جا رہے ہیں، اور ایک فرقہ جو نجات پائے گا جہنم کے عذاب سے، فرقۃ الناجیہ، جو جس میں صحابہ ان کے متبعین ہیں، اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے، فرقۃ الناجیہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو علماء علی و اصحابی کی قید پہ عمل کرنا پڑے گا. فرض اللہ و رسول، صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق واپس اٹھے قرآن سنت کی طرف، مسئلہ حل ہو جائے گا، سبحان اللہ. ذالک خیر، یہ تمہارے لیے خیر اور بہتر ہے تمہارے لیے. اس سے بہتر ہے کہ تم جھگڑے میں مزید بڑھتے جاؤ، جھگڑے مزید اس حد تک پہنچے کہ تفرقہ ہو، پھر آپس میں خون ریزی ہو، نہیں. یہاں پہ رکو. ذالک خیر واحسن تاویلا، اور انجام کے لیے بھی بہت سب سے اچھا اور احسن طریقہ ہے، پرفیکٹ طریقہ ہے انجام. جب آپ اپنے خواہش نفس کو دبا دیتے ہیں، پس سے پوچھ ڈال دیتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور قرآن سنت کے نصوص کو اپنا لیتے ہیں، یہ عام بات اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے، اس کا انجام بھی سب سے اچھا ہوگا. جو آپ نے یہ قربانی دی، خواہش نفس کو آپ نے ختم کر کے آپ نے اتباع سنت کا راستہ اختیار کیا، میں نے سلف کا راستہ اختیار کیا، فہم سلف کی بنیاد پر آپ نے قرآن سنت کو سمجھا ہے، زندگی اپنی تبدیل کی ہے، بدعت کے راستے کو چھوڑا ہے، فرماداری کے راستے کو اختیار کیا ہے، سمرتا کے راستے کو اختیار کیا ہے، اور اس طریقے سے آپ کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، خیر ہے، اور آخرت میں بھی اس کا انجام سب سے اچھا ہے. کتنا وقت ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. الم ترى الى الذين يريدون ان الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بے شک ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا، وہ انزل من قبل، کے جو آپ سے پہلے بھی نازل ہوا ہے، جو منافقین ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہے، دعویٰ حقیقت کے برخلاف ہوتا ہے، زبانی کلامی کہتے ہیں حقیقت تو کچھ اور ہے، یعنی آپ کی بات ماننی نہیں ہے، جو آپ پر نازل قرآن مجید اس کے احکام کو ہم نے ماننے نہیں ہے، لیکن دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوئے تورات و انجیل جیسے یہودی تھے وہ مانتے تھے، دعویٰ کرتے تھے لیکن تحریف کرتے تھے، تو یہ منافقین بھی کچھ اس طریقے سے عمل کرتے تھے، یریدون اتحاکم للطاغوت، اس کی حقیقت کیا ہے، کہاں سے پتہ چلا کہ یہ دعویٰ تھا حقیقت نہیں تھی، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ جو ہے طاغوت یا سرکش شیطان کے پاس لے جائیں، تو اپنے معاملات کا حل قرآن سنت میں نہیں دیکھتے، کہاں دیکھتے ہیں، طاغوت کی طرف، ہر وہ چیز جو غیر شرعی ہے قرآن سنت کے خلاف ہے ادھر لے کے جاتے ہیں، تو یہ دعویٰ تھا کہ نہیں، اگر واقعی حقیقت سچے ہوتے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان ہوتا تو اپنے جو فیصلے ہیں کہاں لے کے جاتے، قرآن سنت کی طرف لے کے جاتے نا، یہ ہو نہیں سکتا کہ مومن ہو اور پھر اس پر ایمان و قرآن مجید پر اور پھر فیصلے کے لیے کسی اور کی طرف جائے، وہ قرآن کو چھوڑ دے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو قرآن سنت کو چھوڑ دے، ممکن نہیں ہے، وقد امروا ان یکفروا به، جب کہ یقیناً ان کو حکم دیا گیا کہ اس کو نہ مانے، کس کو، طاغوت کو، ہر وہ چیز کو جو غیر شرعی اس کے نہ مانے، یہ حکم دیا گیا، ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، جب کہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ انہیں بہکا کر دور گمراہی میں ڈال دے، ضلالا بعیدا، ایک گمراہی ہوتی ہے، ایک دور دراز گمراہی ہوتی ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ گمراہ کرتا ہے، سب سے زیادہ گمراہ کرتا ہے، راہ راست سے دوری ایک قسم کی نہیں ہوتی، ایک دوری ہوتی جو انسان تھوڑا سا دو لفظ سن کے واپس آ سکتا ہے، کچھ شبہات اتنی غلط فہمیاں زیادہ کر دیتا ہے شیطان، تھوڑا زیادہ دوری ہو جاتی ہے، جب فیصلہ طاغوت کی طرف کوئی لے کے جاتا ہے نا، بہت دور چلا جاتا ہے، اب اس کی واپسی ناممکن نہیں، بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ چاہے تو کسی کو ہدایت دے دے، لیکن اتنا دور چلا گیا، ظلہم ضلالا بعیدا، بہت ہی دور، اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہاں سے فیصلہ کرواتا ہے، قرآن سنت ہے یا کچھ اور ہے، جو قرآن سنت ہے تو الحمدللہ خیر، اچھا پھر مانتا بھی ہے فیصلہ کو نہیں مانتا، یا قرآن سنت سے فیصلہ کروا کے کسی اور کے پیچھے دوڑتا ہے اپنا حق پانے کے لیے، کسی اور کا حق ناجائز چھیننے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو شیطان کیا چاہتا ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہو، گمراہی ہو، رہ راست سے یہ مسلمان دور ہو جائے، جہنم کا راستہ اپنا لے، صراط مستقیم جنت کے راستے کو چھوڑ دے، شیطان تو یہی اس لیے بیٹھا ہے نا، سب سے بڑا دشمن انسان کے یوم اول سے کون ہے، شیطان ہے، تو کیا مسلمان کبھی شیطان کا دوست ہو سکتا ہے، کیونکہ جو طاغوت سے اپنے فیصلہ کرواتے وہ شیطان کا دوست ہے کہ نہیں، تو جو شیطان کے قریب آتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے دور چلا جاتا ہے، جتنی شیطان سے قرب ہوگا اللہ تعالیٰ سے اتنی دوری ہوگی، صراط مستقیم سے اتنی دوری ہوگی، اس لیے فرمایا ہے ویرید الشیطان یضلهم ضلالا بعیدا، یہ قاعدہ ہے، یاد رکھیں شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے، صرف گمراہ نہیں چاہتا شیطان، شیطان صرف گمراہ نہیں چاہتا، شیطان کیا چاہتا ہے، الضلال البعید، جتنا زیادہ دور آپ رہ رات سے ہوں گے شیطان اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اس لیے شرک و کفر شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی شرک کا راستہ اختیار کر لے یا کفر کا راستہ اختیار کر، نعوذ باللہ، باقی نافرمانیاں، باقی جو کبیرہ گناہ اس سے کم ہے، پھر باقی جو ہے مباحات وغیرہ چیزیں اس سے کم ہے، تو شیطان ہمیشہ آپ کے وہ گناہ کرواتے جو آپ کو سب سے دور کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، تو مسلمان کو ہمیشہ متعقد چکنا ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میں اس وقت کہاں پہ ہوں، شیطان سے کتنا دور ہوں اور رحمان کے کتنا قریب ہوں، صراط مستقیم پر کتنا ہوں اور گمراہی سے کتنا دور ہوں، جتنے آپ گمراہی سے دور رہیں گے شیطان کے بہکاوے سے دور رہیں گے تو آپ سلامت میں ہیں اور خیر میں الحمدللہ، جتنی آپ ادھر ادھر جائیں گے نا، کیونکہ شبہات اور شہوات، شیطان یہ دو جال پھیلائے ہوئے ہیں، شکوک و شبہات کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے، دین کو خراب کرنے کے لیے، اور شبہات ہیں آپ کو شہوتوں میں اور ان نافرمانیوں میں آپ کو وہ ملوث کرنا چاہتا ہے، ان دو جالوں سے جو بچ سکتا ہے وہی راہ راست پہ ہے، وہی سلامتی کے راستے پہ ہے، تو شیطان کوئی کمی نہیں چھوڑتا، کسر نہیں چھوڑتا کہ مسلمان کو بہکائے، لیکن جب بہکاتا ہے تو پھر ضلال بعید ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک دفعہ آپ کا پاؤں پھسلا نہیں سنبھلے تو پھسلتا جائے گا، یہاں تک کہ بہت دور اختیار یہ انسان کر لیتا ہے، جی ہوتے ہی کئی آیات میں ہے، یعنی یہاں پہ ضلال بعید ورالی کافر ورالی بعید کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ قاعدہ وہی ہوئی تو شیطان ہو، شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے، یہی چاہتا ہے ہمیشہ ضلع ضلالا بعیدا، کہ انہیں گمراہ کرے بہت ہی دور. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اچھا عجب بات ہے، پھر انہیں سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، کہ آؤ جو اللہ نازل کیا ہے اس کی طرف، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لاؤ. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، تو اب منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ بکر آپ سے ہٹتے ہیں، صد کرتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں. صد کہتے ہیں رکاوٹ پیدا کرنا، روکنے کو. تو ہونا کیا چاہیے تھا، اگر واقعی ایمان لاتے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، جیسے ابھی پہلے دعویٰ کرتے ہیں، چلو غلطی ہو گئی ٹھیک ہے نا، اب تو کوئی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، ان کو کہا جا رہا ہے آؤ واپس پلٹو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. اگر تو اپنے دعوے میں سچے ہونا، ابھی تمہیں سمجھایا بھی گیا ہے، تمہارے سامنے مسائل کھول کے بیان کر دیے گئے ہیں، تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ مان لینا چاہیے یا صد کرنا چاہیے، رکاوٹیں پیدا کرنا چاہیے یا انکار کرنا چاہیے؟ اس لیے یقین ہو گیا تم لوگوں کا دعویٰ جھوٹا ہے، تم ہو منافق. اس لیے فرمائے رأيت المنافقين، اوپر منافقین کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر مزید واضح الفاظ ہیں کہ آپ دیکھیں گے منافقین کو کہ وہ خود بھی ہٹ جاتے ہیں دوسروں کو بھی ہٹاتے ہیں. یصدون عنک صدودا، الصدود بہت ہی زیادہ، جیسے کہ شیطان نے ان کو ضلال بعید کیا ہے، یہ لوگ بھی شیطان کے بہکاوے میں چلتے چلتے صد جو ہے وہ صدودہ کی طرف چلا گیا. ایک صد ہے اور صدودہ، بہت ہی زیادہ رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اپنے لیے اور دوسروں کے. جب شکوک اور شبہات پھیلاتے ہیں اہل بدعت، اہل کفر، اہل شرک جو ہے، یہود نصارہ کو دیکھ لیا، شکوک اور شبہات شروع میں اچھی لگتی ہیں، جو اس جال میں پھنس جاتا ہے یہ جال پھر بڑھتا جاتا ہے، پھر انسان اس میں ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایسی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں سنت کے راستے سے اور توحید کے راستے سے کہ اس کو توحید شرک اور سنت بدعت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اس کیا ہے، یہ صدود ہے، بہت ہی زیادہ دوری اختیار کرنا قرآن یا توحید اور سنت سے، نعوذ باللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر کیسی ندامت ہوگی جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے گی. اب بات نہیں مان لینا، اب جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے مصیبتوں سے، اب ان کی حالات دیکھیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ مصیبتیں جو ہیں کس کے سبب ہیں؟ اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو کام وہ کرتے ہیں، جو سدود انہوں نے کام، جو سدود سے کام لیا ہے، جو انہوں نے حق کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں، خود بھی انکار کے دوسروں کے انکار کرنے کے بھی سبب بنے ہیں. ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر وہ تمہارے پاس آتے ہیں اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قسمیں کھاتے ہیں. ان ارادنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے صرف بھلائی چاہی تھی اور موافقت چاہی تھی، ہم تو اچھا کام کر. منافقین جب پھنس جاتے تھے، مصیبتیں آتی تھیں، دوڑتے تھے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور قسمیں، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے تھے. نفاق اکبر ہے، دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے نا، تم زبانی کلامی کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، حقیقت تو ہے کافر اور منافق. نفاق اکبر والا بدترین کافر ہے، یعنی فدرک الاسفل من النار اللہ نے فرمایا ہے، یعنی جہنم کے سب سے جو تہ نیچے والی جگہ، وہاں پہ نعوذ باللہ منافقین ہوں گے. ان کی چند خصلتیں جو بری خصلتیں ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو وہ پھر عذر کیا پیش کرتے ہیں، ہم نے تو بھلائی چاہیے تھی، احسانا و توفیقا، ہم تو اس لیے یہ بات کرتے ہیں، اس لیے بات کی تھی. بھائی تم نے نافرمانی کی ہے، دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا ایمان جو کچھ نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس دعوے میں تم لوگ غلط ثابت ہوئے، تمہیں سمجھایا گیا ہے نہیں سمجھتے ہو، پھر مصیبتیں تم پر ٹوٹ پڑی ہیں. جب مصیبتیں آتی ہیں پھر آ کے کہتے ہیں ہم تو خیر ہی چاہا تھا، ہم تو احسان و توفیق چاہتے تھے، ہم دل کے برے نہیں ہیں، ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے، دل کے بڑے جو دل میں تمہارے ہے کہ کفر کے علاوہ جو دل میں، وہی تو زبان پہ آتا ہے، وہی تو تمہارے کردار میں نظر آ رہا ہے نا. تو نفاق کا کردار، نفاق کا صرف اثر دل پہ نہیں ہوتا، دل تو ویسے کالا سیاہ ہوتا ہے کفر کی وجہ سے، اس کا اثر ان کی زبانوں پہ ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے نا، ان کے کردار میں ہوتا ہے، نماز کی طرف جاتے نہیں ہیں، نماز مشکل سے پڑھتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے ٹھیک ہے، سب سے بھاری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافقین پر کون سی ہے، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز. وجہ کیا ہے، کیونکہ آرام کا وقت ہے. اگر واقعی ایمان ہوتا تو مومن ایمان کا، مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ آپ نے نیند کو قربان کر نماز پڑھنی ہے، آرام کو قربان کر ہے نماز پڑھنی ہے. منافق کے دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں، اس لیے وہ نیند، نماز قربان کر کے اپنی نیند کو پوری کرتا ہے اور پھر وہ اپنے آرام کو قربان نہیں کرتا بلکہ نماز کو قربان کر کر اپنا آرام بھی وہ پورا کرتا ہے. نعوذ باللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد, اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. یہ وہ لوگ ہیں الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دلوں میں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. فاعرض عنہم, تو آپ ان سے اعراض کریں, تغافل سے کام لیں اور ان کو چھوڑ دیں. وعظہم یعنی ان کے بات کو مت سنیں, ان کو چھوڑ دیں, لیکن نصیحت کرتے رہیں. وعظہم نصیحت, ان کا حق نصیحت کرتے رہیں. وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا, اور ان سے ان کے حق میں ایسی نصیحت کریں کہ ان کے دل میں اتر جائے اور بلیغ قول ثابت ہو. سبحان اللہ. دیکھیں جب انسان گناہ کرتا ہے, حدیث میں آیا ہے ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے اس پہ, اگر توبہ کرتے ہیں تو دھبا ختم ہو جاتا ہے, اگر توبہ نہیں کرتا تو گناہ اور بڑھتے جاتے ہیں. آہستہ آہستہ دل پہ سیاہ دھبے جو بڑھتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ کالا سیاہ دل ہو جاتا ہے. کل کوز مجخیہ, کوز الٹا کر دے اس کی طرح ہوتا ہے, پھر کوئی خیر اس میں آپ توقع نہیں کر سکتے, نہ کوئی بھلائی خیر کی طرف وہ سوچ سکتا ہے, نہ کسی منکر سے وہ بچ سکتا ہے. نعوذ باللہ. تو نصیحت کیا کام آئے گی, لیکن پھر بھی نصیحت کو اللہ نے حکم دیا, ایسی نصیحت کریں تاکہ دل میں اثر کر جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ نصیحت قبول کر کے اس بڑے گناہ سے بچ جائیں, اللہ نے پھر بھی ان کو موقع دیا ہے, ان پر پاس کوئی عذر باقی ہے؟ حجت تمام ہو گئی ہے. جو منافق اس زمانے میں تھے, ہر زمانے میں قرآن مجید تا قیامت رہے گا, جو لوگ بھی نفاق کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا کفر کا راستہ ہے, شرک کا راستہ ہے, نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں, قرآن سنت میں مکمل دلائل و وضاحت موجود ہے ان کے ہر غلط فہمی کے ازالے کے لیے, ہر شبہات کا علاج اور ہر بیماری کا علاج موجود ہے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کیا ہے. سب سے زیادہ فصاحت, سب سے زیادہ وضاحت, سب سے زیادہ علم والے کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, بہتر کوئی ہو سکتے ہیں؟ اور عربی زبان میں, وہ بھی عرب تھے, عربی زبان کے سب سے اچھے سمجھنے والے وہی لوگ تھے. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوب قسم کی اور پیارے قسم کی اور عمدہ قسم کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں, بولنے کے انداز میں, دھیرے دھیمی آواز میں, دھیرے دھیرے سے اس طریقے سے بولتے تھے کہ سننے والوں کو پہلی مرتبہ سمجھ آ جاتا. کہ آپ دیکھیں صحابہ جو تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا, اکثر کیا تھے؟ امی ہیں, ان پڑھ تھے بالکل, بدو, بکروں کے شکار, اونٹوں کے شکار کرنے والے, صحرا میں رہنے والے, اور صحرا میں لوگ گرمی کا شکار ہوتے ہیں اور اس طریقے سے تھوڑے سخت مزاج ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فصاحت کا انتہا درجہ سے نوازا ہے. بڑے پیارے انداز میں پیار سے بات کرتے ہیں کہ فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. ان کے دلوں میں تو تالے لگے ہیں, نعوذ باللہ, کالا سیاہ دل ہو چکا ہے, نصیحت بھی اثر نہیں کرتی ہے. اسی اللہ نے فرمایا, وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, قول بلیغ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق ادا کیا ہے, اب جس کو اللہ نے ہدایت جس کے لیے آسان کی, جس نے قبول کی نصیحت کو, وہ بچ گیا ہے اور تا قیامت یہ پیغام رہے گا. اور جس نے قبول نہیں کیا نصیحت کو, اس قول بلیغ کو, دل پہ اثر اس کے نہیں ہوا ہے, تو پھر اس کے کوئی بھی اسے بچا نہیں سکتا اس گمراہی سے, اس نفاق سے, نعوذ باللہ. اور اس کا ٹھکانہ نعوذ باللہ جہنم میں, اور سخت عذاب کا نعوذ باللہ ان کو سامنا کرنا پڑے گا. اتنا کافی آج کے درس میں, اگلے درس میں یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. امانات میں کیا؟ الامانات معروف ہے, کوئی بھی امانت ہو, امانت اس میں سب ہر قسم کی امانت شامل ہے. اچھا, اس میں دوسری چیز جو ہے, یہ جو آیت ہے ان تؤدوا الامانات الى اہلہ, اس کے بعد میں پھر حکمران کی بات آئی ہے, فرمان برداری, وطع الرسول واولی الامر منکم. ان میں جو سبحان اللہ سلف نے کیسے سمجھا ہے, حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ایک بڑا پیارا قصہ نقل کیا ہے ان آیت کی تفسیر میں. فرماتے سفیان بن عیین رحمہ اللہ, کسی سے یہ پوچھا ہے سلف میں سے کہ امانت کی بات آ رہی ہے, اس کا کیا مطلب, کیا مراد ہے؟ حکومت کی کوئی عمر منکم سے کیا, اس سے پہلے آیت پڑھی آپ نے, تو امانت ہے الہ لیا, تو امانت میں سے حکومت فرمداری بھی فی غیر معصیت اللہ, یہ بھی اسی امانت میں سے ہے. یہ اللہ نے حکم دیا, یہ بھی امانت میں سے ہے کہ حکمران فرداری کی جائے. تو سلف نے دیکھا کس طریقے سے آیات کو جوڑا ہے, جبکہ دیکھا جائے تو امانت کہاں پہ, قرآن وقت کی فرما داری کہاں پہ, کوئی جوڑنا آپس میں نہیں لگتا. کہ سلف صالح نے دیکھا کیسے سمجھائے, جب اللہ نے حکم دیا ہے تو دو امانات الی اہلھا, پھر اگلی آیت میں حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, مطلب یہ دور موافقت کیا ہے کہ اس لیے اگر کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کرتا ہے تو امانت میں خیرت ہوئی کہ نہیں. اسی طریقے سے جو حکمران وقت کی جو ہے نافرمانی کر سمے عطا کرا سختی یعنی کہ خروج کرا سختی اختیار کیا کرتا ہے وہ بھی نافرمانی کرتا ہے اور وہ بھی امانت میں خیانت کرتا ہے. واللہ اعلم.